خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہ، تیرے خالق حسین و ادا کی قسم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ دن میں اور 10 مرتبہ رات میں درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس شخص کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کے بارے میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں جو بڑے نمایاں اوصاف ہیں، ان میں ایک بڑا ہی نمایاں وصف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت ہے۔ صادق اور امین، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اوصاف ہیں، اور ان اوصاف مبارکہ کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی معروف تھے، حتیٰ کہ جب اعلان نبوت نہ فرمایا تھا تب بھی سچا ہونے میں اور امانت دار ہونے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی معروف تھے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے آپ کے ان القاب کا علم ہوتا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا عالم تھا، اور اہل مکہ نے چند وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا، اب حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنا تھا۔ قبائل چاہتے یہ تھے کہ ان کو یہ فضیلت ملے، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اسے یہ فضیلت ملے کہ حجر اسود کو اٹھا کر وہ خانہ کعبہ کے کونے پر جہاں اس کا مقام ہے وہاں پر رکھے۔ اب آپس میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا کہ کیا کریں، ہر قبیلہ یہ دعویٰ کرتا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ یہ حجر اسود میں اٹھا کے رکھوں۔ آپس کے لڑائی جھگڑے کے اندر ان میں یہ طے ہوا کہ یوں کرتے ہیں کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام شریف میں داخل ہو وہی حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے ساتھ رکھے گا۔ چنانچہ لوگ اس پر متفق ہو گئے، اور اگلی صبح انتظار کرنے لگے کہ کون شخص سب سے پہلے مسجد حرام شریف میں داخل ہوتا ہے، جو داخل ہوگا حجر اسود وہی اٹھا کے رکھے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اگلا دن ہوا، لوگ انتظار میں تھے کہ کون سب سے پہلے آتا ہے، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام شریف میں سب سے پہلے قدم رنجا فرما رہے ہیں، سب سے پہلے تشریف لا رہے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد حرام میں قدم رکھا تو ان لوگوں کی زبانوں پر یہ الفاظ جاری تھے، ھذا محمد الامین قد رضینا به، یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بڑے ہی امانت دار ہیں، ان کے اوپر ہم سب راضی ہیں، ان کے حجر اسود رکھنے پر ہم سب راضی ہیں، اور یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جو بڑے ہی امانت دار ہیں۔ یہ زمانہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا، اور قبائل عرب وہاں پر جمع ہیں، مکہ مکرمہ کے برگزیدہ سردار وہاں پر جمع ہیں، اور سب بالاتفاق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے ہی امین ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری، ہر بات میں دیانت داری کا مظاہرہ کرنا، یہ ان لوگوں کے درمیان معروف تھا اور سب کو اس کا علم تھا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کے بعد عمل فرمایا، وہ آپ کی حکمت اور آپ کے تدبر کی علامت تھی، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو زمین پر بچھایا اور فرمایا کہ حجر اسود کو اس کے اوپر رکھ دو۔ حجر اسود رکھا گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اب قبیلوں کے جو سردار ہیں وہ قریب آئیں۔ سردار قریب آ گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ اب اس چادر کے ایک ایک کنارے کو ایک ایک سردار پکڑ لیں۔ تو مختلف قبیلوں کے سرداروں نے چادر کے کناروں کو پکڑا اور اسے اٹھا کر اس مقام پر لے آئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ جب وہاں قریب آ گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ تمام کے تمام لوگ راضی اور خوش ہو گئے کہ ہمیں بھی حجر اسود رکھنے کے اندر شرف حاصل ہو گیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اس کے مقام پر بھی رکھ دیا۔ تو یہ واقعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت، تدبر، دانش مندی پر بھی دلالت کرتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق و امین ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، فرمایا واللہ انی لامین فی السماء امین فی الارض، فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے بے شک میں آسمان والوں میں بھی امین ہوں اور زمین والوں میں بھی امین ہوں، کہ آسمان والے بھی مجھے امین سمجھتے ہیں اور زمین والے بھی مجھے امانت دار سمجھتے ہیں۔ گویا فرشتے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف مبارک کو جانتے اور مانتے ہیں، اور زمین والے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری پر لوگوں کو کتنا بھروسہ تھا، کتنا اعتبار تھا، اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اب یہ کون سا زمانہ ہے، جب اعلان نبوت کو 13 سال ہو چکے اور وہ پورا عرصہ گزر چکا جس میں لوگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنیاں کیں، مخالفتیں کیں، تکالیف پہنچائی، آپ کو ہر طرح کے صدمے دیے، یہ وہ زمانہ گزر رہا ہے کہ مکہ مکرمہ کی اکثریت سرکار کی دشمن ہے۔ لیکن جب ہجرت کی رات آئی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے جانے لگے، تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت علی کو لٹایا اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اہل مکہ کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، تم یوں کرنا وہ امانتیں لوگوں کو واپس لوٹا کر پھر تم بھی میرے پیچھے مدینہ منورہ چلے آنا۔ ہجرت کی رات جو دشمنیوں سے بھری ہوئی رات ہے، اور دشمن جس وقت شہید کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس وقت بھی سرکار کی دیانت داری کا عالم یہ ہے کہ انہی دشمنوں کی امانتیں لوٹانے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کے جا رہے ہیں، اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ ان دشمنوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے آنا۔ اور پھر ان لوگوں کا جو سرکار پر اعتبار ہے، اس کا بھی پتہ چلا کہ اپنی تمام تر مخالفتوں کے باوجود، اپنی تمام تر دشمنیوں کے باوجود، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ان کو تکالیف پہنچاتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، انہیں آزماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی دیانت داری میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ ہماری دشمنیوں کے باوجود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری میں، امانت داری میں اور صداقت کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ امانتیں ان کے حوالے کریں گے، دیانت داری کے ساتھ یہ لوٹا بھی دیں گے۔ تو یہ امانت داری کا وہ مقام ہے کہ شاید جس پر کسی آدمی کا پہنچنا انتہائی مشکل ہے، کہ دشمنی کے باوجود ایک پائی کے برابر بھی امانت کے اندر کوئی خیانت نہ کی جائے۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لامین فی السماء امین فی الارض، اللہ کی قسم بے شک میں زمین میں بھی امین ہوں، آسمانوں میں بھی امین ہوں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی امانت کے ساتھ صداقت کا تعلق ہے، کہ امانت اور صداقت دونوں وصف ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ جو شخص سچا نہیں اس کا دیانتدار ہونا مشکل، اور جو شخص دیانتدار نہیں اس کا سچا ہونا مشکل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کیسی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روز ابو جہل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، انا لا نکذبو کا ولکن نکذبو ما جئت بہ، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہم تو اس دین کو جھٹلاتے ہیں جو دین آپ لے کر تشریف لائے ہیں۔ گویا آپ کی صداقت کا ہمیں انکار نہیں، آپ کے سچے ہونے کا ہمیں انکار نہیں، ہم آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے، ہم اس دین کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہیں جو دین آپ لے کر آئے ہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ ابو جہل، دشمنوں کا سردار، کفار کا سردار، قریش مکہ کا سردار، جس نے زندگی بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح و شام کا مشاہدہ کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، اس لیے کہ زندگی بھر آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا، ہمیشہ سچائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا ہم آپ کو کبھی نہیں جھٹلا سکتے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ کہ جب اسلام اور کفر کی فوجیں میدان بدر کے اندر جمع تھی تو اخنس بن شریک نامی ایک شخص نے ابو جہل سے تنہائی میں پوچھا کہ اے ابو جہل، اے ابو الحکم، یہ اس کی کنیت تھی، کہنے لگا کہ ہم یہاں تنہا ہیں، اخنس بن شریک کہہ رہا ہے ابو جہل سے کہ ہم یہاں پر تنہا ہیں، میرے اور تیرے علاوہ کوئی ہماری گفتگو کو سننے والا نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے، سچے ہیں یا معاذ اللہ جھوٹے ہیں؟ تنہائی کے اندر جب اخنس بن شریک نے یہ سوال کیا تو ابو جہل جواب میں کہتا ہے، واللہ ان محمدن لصادق وما کذب محمد قط، کہتا ہے کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یقیناً سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب یہ سنا تو اخنس بن شریک نے کہا کہ جب یہ سچے ہیں تو پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ابو جہل نے جواب دیا کہ ان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا تذکرہ کیا اور کہنے لگا کہ قوم کا جھنڈا اٹھانا وہ بھی ان کے ہاتھ میں، حاجیوں کو پانی پلانا وہ بھی ان کے ہاتھ میں، مشورے کرنا وہ بھی ان کے ہاتھ میں، خانہ کعبہ کی خدمت کرنا وہ بھی ان کے ہاتھ میں، اب اگر نبوت بھی انہی کے اندر چلی جائے گی تو پھر ہمارے لیے کیا باقی بچے گا؟ گویا اس کا حسد، اس کا کینہ اور اس کا بغض وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہ لا سکا، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا وہ بھی سمجھتا تھا، وہ بھی جانتا تھا۔ اور یہ سچا سمجھنا اور جاننا تبھی ہوتا ہے جب پوری زندگی ایک لفظ بھی کبھی جھوٹ نہ کہا ہو، ورنہ جن لوگوں کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری، 53 سال کا عرصہ گزارا مکہ مکرمہ میں، اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، 53 سال کا عرصہ گزرنے کے اندر اگر ایک دن، ایک لمحہ اور ایک جملہ بھی ایسا ہوتا کہ جو جھوٹ پر مبنی ہوتا تو یہ لوگ اسی کو اٹھا کر لے آتے اور اسی کو کہتے کہ دیکھو تم نے فلاں مقام پہ جھوٹ بولا تھا، لہذا نبوت کے دعوے کے اندر بھی تم جھوٹے ہو۔ لیکن اپنی تمام تر دشمنیوں کے باوجود ساحر کہتے رہے، جادوگر کہا، کاہن کہا، شاعر کہا، یہ سب کچھ کہتے رہے، مگر سرکار کو کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹ بولنے والے ہیں، اس لیے کہ اپنی پوری زندگی کے اندر ایک جملہ ان کے کانوں نے ایسا نہ سنا تھا جو واقع اور حقیقت کے مطابق نہ ہو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرمایا جو حقیقت کے مطابق، جو سچ ہے، جو صدق ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وہی بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، ہم مسلمانوں کے لیے تو بطور خاص ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نام ہے تصدیق کرنے کا، ایمان نام ہے نبی کو سچا جاننے کا، ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، یعنی دل سے سچا جاننا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ امور میں دل کی اتھا گہرائیوں سے سچا جاننا، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک ذرہ برابر بھی شبہ ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صداقت کا ایک مظاہرہ اس وقت ہوا جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے مسلمان نہ تھے، اپنے زمانہ کفر کے اندر قیصر بادشاہ کے پاس گئے۔ قیصر بادشاہ نے ان سے جو سوال کیا، بہت سارے سوالات کیے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اے ابو سفیان، یہ بتاؤ کہ جس شخص نے تمہارے درمیان نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا؟ اس دعوی نبوت کے معاملے کے علاوہ کیا زندگی کے کسی معاملے کے اندر انہوں نے جھوٹ بولا؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس پر قیصر نے جواب دیا، اس نے کہا کہ جو شخص زندگی کے کسی معاملے میں مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ خالق کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ خالق کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، لہذا اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ وصف مبارک تھا کہ جس کو اپنے اور بیگانے، ماننے والے اور نہ ماننے والے بھی اس وصف کے اندر ضرور مانتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارکہ میں ایک اور وصف، آپ کا وقار، آپ کی سنجیدگی اور آپ کی ہیبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی جتنی باوقار ہو سکتی ہے اور جتنی ہیبت والی ہستی ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ تو اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی وہ باوقار ہوتا ہے اور اتنا ہی پر از ہیبت ہوتا ہے۔ اب کائنات میں سب سے بلند مقام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سب سے بڑھ کر وقار بھی آپ کا، سب سے بڑھ کر ہیبت بھی آپ کی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک وصف کے اندر بھی ایسی اپنائیت ہوتی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقی ہیبت کا اظہار نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی شخص پہلی مرتبہ اچانک دیکھتا تو اس کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی، وہ لرزنے لگتا، کانپنے لگتا، لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ جاتا تو پھر سرکار سے مانوس ہو جاتا، پھر آپ کی محبت کا اسیر ہو جاتا، پھر آپ سے انس اور الفت کا اس کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا۔ تو دور سے اچانک دیکھنے والا ہیبت کا شکار ہو جاتا اور قریب آ کر پاس بیٹھنے والا انس اور محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اپنائیت، محبت اور شفقت کا کیسا ماحول پیدا کیا ہوا تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا زہیر بن حرام الاشجعی۔ یہ صحابی ایک صحرا کے اندر اقامت گزین تھے، کسی صحرا کے اندر رہا کرتے تھے جہاں تھوڑی بہت آبادی تھی، اور یہ صحابی وہاں رہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی حاضری دینے کے لیے آتے تو صحرا کی عمدہ سبزیاں اور لذیذ پھل لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ جب یہ صحرا کی سبزیاں پھل لے کر آتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو شہر کی چیزیں تھیں وہ ان کو عطا فرما دیتے، اور ان کو فرماتے کہ زہیر ہمارا صحرا ہے اور ہم اس کے شہر ہیں، یہ ہمارا صحرا ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف لے کر گئے، اور وہاں یہی صحابی حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان بیچ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جا کر پیچھے سے پکڑ لیا اور ان کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے، جیسے کسی کے ساتھ جو ہے خوش طبعی کے طور پہ اس کی آنکھوں کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے تشریف لائے اور ان کی آنکھوں کے اوپر اپنے دستے مبارک رکھ دیے اور بند کر دی. اب انہوں نے اچانک جب ان کے ساتھ یہ ہوا تو کہنے لگے کون ہے کون ہے. اس کے بعد جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ میری آنکھیں بند کرنے والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں, تو یہ خوشی کے ساتھ جھوم اٹھے اور اپنے بدن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے ساتھ ملا کر رگڑنے لگے, برکتیں حاصل کرنے لگے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو خوش طبعی کے طور پہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا. تو حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ مجھے فروخت کریں گے اذن تاجیدونی کاسرن, تو آپ مجھے بہت ہی کم قیمت پائیں گے. میں تو معمولی سا آدمی ہوں, اگر آپ مجھے بیچیں گے تو میری قیمت تو بہت تھوڑی ملے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں نہیں, بل انت عند اللہ غالن, کہ تم لوگوں کے نزدیک کم قیمت ہو سکتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک تمہاری بڑی قیمت ہے, اللہ کے نزدیک تمہاری بڑی قیمت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مبارک عمل ہے, اس مبارک عمل کے اندر جو اپنائیت ہے, جو انسیت ہے, جو لطف و کرم ہے, جو محبت ہے, جو خوش طبعی ہے, جو خوش مزاجی ہے, یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک اور آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک وصف تھا کہ سرکار اگر اس طرح صحابہ کرام کے ساتھ اپنائیت کا مظاہرہ نہ فرماتے تو شان نبوت و رسالت کی وجہ سے کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ بیٹھ سکتا. کہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں. تو جن کی بارگاہ کی عظمت اتنی ہے, جن کو مخاطب کرنے کا انداز خود رب العالمین سکھاتا ہے کہ انہیں یا محمد کہہ کر نہ پکارو, یا رسول اللہ کہو, یا خاتم النبیین کہو, یا رحمت للعالمین کہو, ان کو اس انداز میں مخاطب کرو. جن کی بارگاہ کی تعظیم اور عظمت اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے, صحابہ کرام اگر ان آیتوں کے احکام اور ان کے اندر جو بیان کی گئی شدت ہے اگر اس کو دیکھتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی بھی نگاہ اٹھا کر دیکھ ہی نہ سکتے تھے, لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے یوں قریب کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ یوں خوش طبعی فرماتے تھے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں خوش دلی کے ساتھ حاضر ہو سکیں. اسی طرح کا ایک اور واقعہ, ایک اور صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور کوئی برتن لے آتے, اس ایک برتن کے اندر گھی ہوتا اور ایک برتن میں شہد ہوتا. گھی اور شہد سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے. اب جب اس گھی اور شہد کا مالک ان صحابی کے پاس آتا, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, تو یہ اس مالک کو پکڑ کر سرکار کے پاس لے آتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ وہ جو گھی اور شہد تھا نا وہ اس کا تھا اور میں اسے لے کر آیا تھا, قیمت ادا فرما دے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھئی تم نے تو تحفہ دیا تھا. تو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری جیب کے اندر تو ایک روپیہ بھی نہ تھا, میں آپ کی بارگاہ میں اس طرح کیسے تحفہ دے سکتا تھا, میں تو اس لیے آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جاتا ہوں کہ آپ تناول فرمائیں اور آپ کا دل خوش ہو جائے, آپ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آتا ہوں. اسی طرح ایک اور صحابی تھے, وہ جب بھی مدینہ منورہ میں کوئی نیا پھل, کوئی نئی سبزی, کوئی اس طرح کی نئی چیز آتی تو اسے لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے, اور جب مالک پیسے مانگتا تو مالک کو پکڑ کر بھی سرکار کی بارگاہ میں لے آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ وہ جو پھل کھایا تھا نا وہ ان کا تھا, ان کو قیمت ادا فرما دے. سرکار فرماتے کہ تم نے تو تحفہ دیا تھا. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری جیب میں تو ایک روپیہ بھی نہ تھا, میں تو وہ چیزیں اس لیے آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا تھا کہ نیا پھل سب سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے, وہ پھل سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تاکہ آپ تناول فرمائیں, اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا تھا, آپ ہی ان کو قیمت ادا فرمائیں. تو صحابہ کرام کی اس خوش دلی پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ شاداں و فرحاں ہوتے، ہمیشہ مسرت کا اظہار فرماتے۔ تو یہ جو اپنائیت دی ہوئی تھی، اس اپنائیت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نبوت و رسالت اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عظمت کی وجہ سے کہیں صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور نہ ہو جائے۔ تو اپنے پاس رہنے والوں کے ساتھ اپنائیت کا سلوک کرنا، محبت کا سلوک کرنا، خوش دلی کا برتاؤ کرنا، خوش مزاجی کا برتاؤ کرنا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر یہیں پر صحابہ کرام کے ساتھ جو رویہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اسی کی ایک اور سنت عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، راستے کے اندر آرام فرمانے کے لیے رکے تو صحابہ کو حکم فرمایا کہ کھانا تیار کرو، تو بکری کا گوشت تیار کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بکری کو ذبح کرنا میری ذمہ داری۔ دوسرے نے عرض کیا کہ حضور، بکری کا چمڑا اتارنا، کھال اتارنا، یہ میری ذمہ داری۔ تیسرے نے کہا کہ حضور، اس کا پکانا میری ذمہ داری۔ تو یوں مختلف صحابہ کرام نے اپنے ذمے ایک ایک کام لے لیا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ جب ان کی ان باتوں کو سنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا وَعَلَيَّ جَمْعُ الْحَطَبْ، سارے کام تم کر لو، جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ کر لانا میرا کام ہے۔ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ کر لانا میرا کام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکفیک الحملہ، حضور ہم غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بکری کا گوشت پکانا ہمارا کام ہو اور جنگل سے لکڑیاں لے کر آنا آپ کا کام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور جس میں ہماری تعلیم بھی ہے، ہماری تربیت بھی ہے، ہماری تفہیم بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد علمت انکم تکفونی، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے کفایت کرو گے، کہ میری جگہ تم لکڑیاں لے آؤ گے، مجھے معلوم ہے، ولیکن اکرہ ان اتمیز علیکم، لیکن میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان ممتاز بن کر بیٹھوں، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم کام کرتے رہو اور میں آرام سے بیٹھا رہوں، بلکہ جیسے تم کام کر رہے ہو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت کے لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی پیارا اصول بیان فرما دیا، ارشاد فرمایا، ان اللہ یکرہ من عبدہ ان یراہ متمیزا بین اصحابہ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان ممتاز ہو کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی آدمی ممتاز ہو کر بیٹھا رہے اور اس کے ساتھ والے کام کرتے رہیں، بلکہ سب کے ساتھ مل جل کر کام کرنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جس کا عملی مظاہرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرنے کو سرکار نے اپنی ذمہ داری کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔